اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
فرمایا کہ یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنا انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال اس قسم کی ڈھال کے پیچھے تو چھپ کے مسلمان رہتے ہیں نا اپنے ایمان اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھا کے تو مسلمانوں کی گرفت سے بچتے تھے مال غنیمت میں حصے لیتے تھے اور دوسری طرف ان کا حال کیا تھا فصدوا عن سبیل اللہ بس اسی طرح وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے کیونکہ اپنا بن کے ڈستے تھے نا لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ یہ تو بہت قریب سے جانتے ہیں ان کو تو خوب اچھی طرح پتا ہوگا کہ کیا معاملات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اندر گھر کے بھیدی بن کے باتیں سنتے باہر جا کے لوگوں کو آپ کے خلاف کرتے اور دوسرے لوگ ان کے دوخلے رویے سے متاثر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے کف الحم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے آگے ایک پوری صورت المنافقون آ رہی اس لیے ان آیتوں کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گی کیونکہ نفاق اب کھل چکا ہے ہم اتنے بارے پڑ چکے ہر بندہ اپنی فکر کر رہا ہے اب تو کیونکہ میرے اندر تو نفاق نہیں ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دلوں کے عمل کھولتا ہے اور چہرہ واقعی آئینہ ہوتا ہے فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ کسی نے کہا تھا لیکن بہت سچ کہا جس طرح دوسرے جذبے نہیں چھپتے اسی طرح محبت نفرت ہمدردی دینداری کتنا تقویٰ کتنا ایمان کتنا کھوکھلا پن یہ بھی نہیں چھپتا اس لیے چھپانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا کچھ فائدہ نہ دیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ لوگ جہنمی ہیں اور جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ باتیں وہ کر رہتے ہیں ایسے دوغلے رویے یہ کیوں اختیار کرتے ہیں تاکہ مال بڑھا سکیں اور دوسری بات ہے بچوں کا مستقبل محفوظ رکھتے ہیں جہاں سے بچوں کی خیر ملی وہاں چل پڑیں گے جدھر سے اچھا رشتہ ملا ادھر رشتے کر دیں گے جدھر سے ذرا دنیا کا فائدہ ملا کر لیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا اور یہ مضمون پیچھے دو تین دفعہ گزر چکا سورہ بقرہ سورۃ آل عمران میں بھی کہ اولاد اور مال کفر کے ساتھ کام نہیں آئیں گے کسی انسان کو اپنے دین کو بڑھانا ہے وہی چیز اس کے کام آئے گی ورنہ اس کے بغیر کام نہیں آ سکتا اس کے بعد فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اب ذرا سوچئے ان کے ساتھ ہونے کیا والا دنیا میں چونکہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تو وہاں بھی کیا ہوگا کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھڑا کرے گا فیحلفون لہ تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے وہ کی ضمیر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف یعنی اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھائیں گے پھر کیا ہوگا کما یحلفون لکم جس طرح تمہارے سامنے یہ قسمیں کھاتے تھے یہ کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں ان کے دلوں کے بھید کہ جیسے آج دنیا میں یہ اس قسم کی قسمیں کھا رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر بھی اسی قسم کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہیں یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں گے کہیں گے کہ ہم قسمیں کھا کھا کے بچ جائیں گے حالانکہ الا انہم ہم الکاذبون، خبردار یہی لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ ان کی نس نس میں بس چکا ہے، انہیں اب جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، بار بار جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، نہ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے نہ ان کا دل ان کو ملامت کرتا ہے، اور دوسرا ظلم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جائیں گے، پیچھے ہم سورۃ الانعام میں پڑھ چکے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مشرک ساری زندگی شرک کرنے والے قیامت کے دن کہیں گے قسم ہے اللہ کی ہم کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، اور دل میں مطمئن کہ جھوٹ بول کر قسمیں کھا کر اللہ کو دھوکہ دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ حالت کب ہوتی ہے؟ بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ بندہ دنیا دار کے آگے تو جھوٹ بولے، دیندار کے آگے بھی آگے جھوٹ بول دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی وجہ بتاتے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، کیسے؟ فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا، اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، اور خوب سن لو، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان پانے والا ہے، بہت ڈرنے والی بات ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں نقطۂ یس لہ الشیطان، ہم اس کے دل پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر شیطان بہت برا ساتھی ہے، یہاں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے چیلے بن کے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان کو خوش کرے، شیطان کسی پہ تسلط جماتا ہے تو اس بندے کو جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے، اس بندے کو قسمیں کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور پورے کا پورا اس کا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں، یہ جو لفظ استحوذ خوف سے ہے، ہا واؤ زال، گھیر لینا، احاطہ کرنا، جمع کرنا، اسی لیے غلبے کے اندر یہ سارے کے سارے لفظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ مکمل خسارے میں، حزب الشیطان، سوچیے کچھ چاہے گا کہ اس کے نام کے ساتھ حزب الشیطان ہو، مثلا آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کام کرتے ہیں نا تو ان کے پاس ٹیگز لگے ہوتے ہیں، مثال ہے کوئی میک ڈونلڈ میں کام کرتا ہے تو انہوں نے جو شرٹس پہنی ہوتی ہیں اس پہ ان کا لوگو ہوتا ہے، ان کی اس کیپ کے اوپر ہو سکتا ہے، شیطان کے نام کا ٹیگ لگا ہوا کس کو اپنے نام کے ساتھ اچھا لگے گا؟ پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن کسی نے کافی دن پہلے بتایا کہ ایک کمپنی ہے، نام نہیں میں لیتی، اور انہوں نے اب جو نئی گاڑی بنائی ہے اس کا نام ہی رکھا ہے، جو اس کا خلاصہ اس میں لفظ کہہ کہ اس گاڑی کے اندر ڈیول بھرا ہوا ہے، اب یعنی ڈیول کے لفظ کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی بری بات نہیں رہ گئی، پہلے برے سے برا بندہ بھی کسی کو برا کہتا تھا تو شیطان کے ساتھ اس کو جوڑتا تھا، اب شیطان کے ساتھ جڑنا فیشن بن گیا، او شیطان، اور پارٹیز ہوتی ہیں شیطانک پارٹیک، اور ایسے کلبس بن چکے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ، تو یہ ہے نا لائک حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے، کچھ فائدہ نہیں، اس سے جہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شیطان جب ہم پہ غالب ہوتا ہے نا تو ہمیں یہ ذکر سے، اللہ کی یاد سے بھلا دیتا ہے، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان سے بے نیاز نہ سمجھیں، ہمارے نفس کے اوپر جب جذبات طاری ہوتے ہیں، ایکسٹریم ہوتی ہے، سب سے پہلے ہمارے نفس کا شیطان ہم پہ غالب ہوتا ہے، ہم اس کو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں کافی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، وما ابریو نفس ان النفس لامارۃن بالسوء، لیکن صرف یہاں ہم اس کو دور تک نہ لے کے جائیں، صرف اپنی ذات پہ بھی لے کے دیکھیں، میرے پہ کب شیطان آتا ہے؟ ایکسٹریم رویوں پہ، حد سے زیادہ خوشی، حد سے زیادہ غم، حد سے زیادہ بڑی بھی محبت، حد سے زیادہ بڑی بھی نفرت، ڈپریشن، فرسٹریشن، لو، ایموشن، یہ سب شیطانی رویے ہیں، آپ کوئی پاپ میوزک سنیں تو سمجھ لیں یہ شیطان کا غلبہ ہے، کوئی بڑا سیڈ سانگ کو ایسی دھنے سنیں کہ جس کو دیکھ کے آنسو نکل جائیں، سمجھ جائیں یہ شیطان کا غلبہ ہے، شیطان ہمیشہ خواہش کے راستے بندے کے اوپر جاتا ہے، جب ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پاتے شیطان ہم سے بڑا گناہ کرا دیتا، نفس کا شیطان پہلے ہم پہ غالب ہوتا ہے تو باہر کا دوسرا شیطان پھر غالب ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں باہر کے شیطان بند ہوتے ہیں لیکن نفس کے شیطان نہ غلوب ہوئے ہوں تو رمضان میں بھی بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اور یاد سے دوری، آپ دیکھ لیں جن دن آپ کا قرآن پڑھنے کو دل نہ چاہے، کلاس میں آنے کو دل نہ چاہے، فوراً سمجھ جائیں کہ آج کل شیطان کا غلبہ ہے، فجر چھٹ رہی ہے، نماز چھٹ رہی ہے، قرآن چھٹ رہا ہے، اور اس کے اوپر تو ایک پورا لیکچر ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شیطان جسم میں لمبے ناخنوں کے راستے سے جاتا ہے، بڑھے ہوئے جو بال ہوتے ہیں غیر ضروری، اگر وہ زیادہ دن تک بڑھے رہے اس کے ذریعے سے جاتا ہے. پھر بہت دن تک ذکر سے دوری، نماز سے دوری، قرآن سے دوری، اس کے ذریعے جاتا ہے. میوزک کے ذریعے شیطان ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے. یہ سارے اس کے جانے کے اندر طریقے ہوتے ہیں. ہم جتنا صبح شام کی دعاؤں کا، نماز کا، دین کا اہتمام کرتے ہیں اتنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کے اوپر ہم غالب آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اب ایک دوسرے گروہ کی بات آئیں گی. فرمائے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضالین، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے. پیچھے بھی یہ بات گزری صورت میں، دوسری بار یہ بات آ گئی. یحادون، محادہ، مخالفت، عناد، جھگڑا، دو کناروں پر ہیں، ایک ایک کونے پہ، ایک دوسرے پہ. عربی زبان میں دربان جو پہرے دار ہوتا ہے اس کو خداد کہتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر دروازوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے ٹھان ہی لی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مختلف ہی بات سوچنی ہے، بس جو وہ کہتا ہے بس وہ نہیں کرنا، باقی سب کچھ کر لیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ فی الضالین، الضلیل لفظ سے، ذلیل خود بھی سپرلیٹیو ہے فائل کے وزن پہ، لیکن یہاں ازل کی جمع ازلین، اور ازل وہی ہے جیسے افضل، اکرم، ارشد، اکبر، سپرلیٹیو، سب سے زیادہ ذلیل. انہی کے لیے پیچھے پڑا کو بھی تو منہ کے بل گرائے گئے. یہاں کا اولائک فی الضالین، بدترین مخلوق میں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے. یہ ہے اللہ کا وعدہ. اللہ کا دین، اس کے رسول ہر میدان میں غالب ہوں گے. تلواریں نہیں ہوں گی تو لکڑیوں کے ڈنڈوں سے بھی دشمنوں کو مار لیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو بڑی بڑی تلواریں جو ہیں وہ دشمن پہ چلنے کی بجائے آپس میں چلنے لگیں گی. یہ ہے وہ چیز جس پہ آج مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا غلبہ، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب مسلمان ہوتا انسان، اللہ اور اس کا رسول غالب آئے گا. دیکھیے اس میں ایک اصولی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کے رکھ دیا ہم سب کے سامنے کہ دین حق پر ایمان ہو، دین کی مدد کا وعدہ ہو، رسول کے طریقوں کی اتباع ہو. غلبہ ہی غلبہ، تھوڑا دیر لگ جائے گی، وقت لگے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ جم جائیں گے. اور جہاں اللہ اور رسول کی بات جگہ کوئی اور چیز آ جائے، کوئی اور موٹیو دل میں آ جائے، تو اس وقت پھر مدد بھی اٹھ جاتی ہے. آج امت مسلمہ سے اللہ کی مدد اٹھی ہوئی کیوں دکھتی ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ڈھال بنا کر ہم اپنے گروہ، اپنی پارٹیاں، اپنے نام چمکاتے ہیں، انہی کی وجہ سے آتے ہیں، انہی کی وجہ سے رکتے ہیں. تو غلبہ کہاں سے آئے گا؟ ایسے لوگوں کی ایک خاص علامت ہے. اب یہ آیت ہم سب کے لیے کرائیٹیرین ہے، کیونکہ ہم بھی الحمدللہ 58 سورتیں پڑھنے کے قریب ہو رہے ہیں. کیا ہے کرائیٹیرین؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو. یعنی ایمان والوں سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ پر ایمان، والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان لائیں. یعنی اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے گروہ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا؟ کہ یوادون، وہ محبت کریں، ود سے، اور یوادا ایک دوسرے سے محبت کرنا، مودت، ود، ودود، یہ سارے لفظ اسی سے. یعنی باہمی محبت ان کے دلوں میں ہو ہی نہیں سکتی. کس سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، نمبر ایک، ان لوگوں سے سچے ایمان والے کی محبت ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں. چاہے عبادت کے طریقوں میں کریں، چاہے رسم و رواج کے طریقوں پہ کریں، چاہے شادی منگنیوں بیاہوں کی صورت میں کریں، رہن سہن میں کریں، اٹس ناٹ پوسیبل. دیکھیے دو باتیں ہیں اس عقائد میں. ایک اصولی بات ہے، یعنی ایک اصول کی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھائی اصول یہی کہتا ہے، اور دوسرا امر واقعی ہے، حقیقی بات ہے. پہلی بات کیا ہے کہ دین حق پر ایمان اور دشمن کی محبت، یہ دو متضاد چیزیں ہیں. ایک گلاس میں، مثلا یہ میرے سامنے گلاس ہے، اگر کوئی کہے کہ اس میں آدھا گلاس بوائلنگ واٹر ہے اور اوپر کا آدھا گلاس جو ہے یہ زیرو کے اوپر یعنی فریزنگ واٹر ہے, از اٹ پاسبل؟ اس گلاس کو آدھا نیچے سے آپ گرم پانی سے اور آدھا اوپر سے ٹھنڈے پانی سے بھر سکتے ہیں, ہوگا کیا؟ مائلڈ ہو جائے گا, گرم کی گرمی ختم ہو جائے گی, ٹھنڈے کی ٹھنڈ ختم ہو جائے گی. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول, اس کے دین, اس کے کام کی محبت ہے, اس میں شیطان کا گروہ بننا ممکن ہی نہیں. ہوتا پھر کیا کہ وہ مائلڈ مسلمان بن جاتے ہیں, اسیمیلیٹڈ مسلمان بن جاتے ہیں. سابقون الاولون نہیں, اصحاب الجمین کے بھی ایک کونے پہ چپکا ہوا مسلمان تو بن جائے گا, لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی دل کے اندر دو مختلف محبتیں ہوں. چلیں کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے محبت ایسے شیطانی لوگوں سے, لیکن آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب ولو کانوا باہم, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ دل پہ چھری چل رہی ہے, اگر جیسے مخالفت کرنے والے لوگ اپنے باپ ہی ان کے ہوں, باپ میں دادا, چچا, نانا, ماں کا نانا, اوپر سے نسل, یعنی چاہے ایسے لوگوں کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں یہ لوگ. دوسری صورت او ابناءہم, وہ ان کے بیٹے, ان کے پوتے, ان کے نواسے, ان کی بیٹیاں, ان کی نسلیں کیوں نہ ہوں, ان کی شادیوں کے موقع ہوں, ان کی منگنیوں کے موقع ہوں, ان کی سالگرہ ہوں. یہ نہیں وہ دیکھتے کہیں کہ حد اللہ و رسولہ تو نہیں ہو رہا, سگا باپ ہے بیٹی کے گھر شادی میں نہیں جا رہا کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس شادی میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے چھٹ رہے ہیں. سگی بہن ہے لیکن بھائی کے گھر نہیں جا رہی, چاہے دین کا معاملہ ہے دنیا کا. دو طرح سے لوگ ازماتے ہیں, ایک دین میں بدعت کر کے غلط چیزیں کر کرا کے پھر رشتوں کی مار دیتے ہیں, پھر جذبات دیتے ہیں کچھ, اور دوسرا شادی بیاہ منگنی خوشی غم. اللہ نے کہہ دیا ولو کان آبا اہم او ابنا اہم, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, چاہے ان کے بیٹے ہوں, و اخوان اہم, چاہے ان کے بھائی ہوں. یہی ہے نا ہماری کمزوریاں. او اشیرت اہم, چاہے ان کے کنبے برادری والے, ان کا خاندان, ان کی فیملی ہوں. یہ نہیں ان سے محبت رکھتے. جب کوئی اس درجے پہ اللہ کو رکھ لیتا ہے کہ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے, تو پھر سمجھ لو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ نقش کر دیا اللہ نے ایمان, نمبر ایک. اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور تقویت بخشی ہے ان کو اپنے خاص فیصلے, ایک روح سے قوت دی ان کو, فرشتے ان کو استقامت دیتے ہیں حق کے راستے پہ, خوشخبریاں دیتے ہیں. تیسرا انعام وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. اور چوتھا انعام خَالِدِينَ فِيهَا, وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور اگلا انعام رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اگلا انعام وَرَضُوا عَنْهُ, اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے, ان کے بھی دل اس کے ساتھ جمے رہے, ان کے ساتھ سب کچھ رہا. اور سب سے بڑا انعام, سب سے بڑا, اولئک حزب اللہ, یہ لوگ اللہ کا گروہ بن گئے. ان کو نام دے دیا اللہ نے, جاؤ آج سے تم میرا نام یوز کر سکتے ہو, میرے نام کی سٹیمپ لے جاؤ, میری گاڑی لے جاؤ, جس جس جگہ ٹھپا لگانے لگا لو کہ تم حزب اللہ ہو. اس پہ مجھے تو لگتا ہے انعامات پورے ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے ایک بات اور بھی ہے کہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, خوب سن لو, اللہ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہے. کیونکہ فلاح صرف ایک جہان کی نہیں ہوتی, دنیا اور آخرت کی ہوتی ہے. یہ ہے وہ ایک آیت جس پہ ہم اپنے دل کو پرکھ سکتے ہیں کہ دو جوڑ اکٹھے نہیں لگتے دل میں, ایک ایک ہے. سورت الاحزاب میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹ میں دو دل نہیں کیے, کہ ایک نفاق کے ساتھ اور ایک ایمان کے ساتھ ہو, یا مومن ہوگا بندہ یا منافق ہوگا, یا جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا, یا وہ گرم ہے یا سرد ہے. جسم کا کچھ حصہ گرم ہو کچھ ٹھنڈا, موت ہے, یہ آپ کو پتا ہے. پاؤں آپ کے ٹھنڈے ہوں سر گرم ہو, تھوڑی دیر میں آپ فوت ہو جائیں گے. سارا جسم ایک جیسا ہوتا ہے, اس لیے ڈاکٹروں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں اگر کسی کے ہاتھ گرم ہو اور سر ٹھنڈا ہو, بہت زیادہ خطرے کی بات ہے. پورے کو ایک جگہ کرنا ہوتا ہے. آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ آپ گرم کھولتے ہوئے کھانے کو پکڑ کے فریزر میں رکھیں ایک دم پٹاخہ بجے گا. یہ بہت خطرہ ہوتا ہے. پھر لازمی نتیجہ ہے کہ گرم اور ٹھنڈا مل کے ایک مائلڈ ٹیسٹ بن جاتا ہے. ایمان والے کے اندر گرمی ہوتی ہے. اللہ کی محبت تو بندے کو گرم کر دیتی ہے. کسی کی بھی محبت آتی ہے تو کان سرخ ہونے لگتے ہیں نا. جب سچا ایمان اور یوم الاخر موت, میں کہتی یوم دونا باللہ کہ اللہ تو ہی تو, اور یوم الاخر کہ اللہ میرا کیا بنے گا. یہ دو جذبے جتنے بلند ہوتے جائیں گے آپ کبھی نہیں کسی سے پوچھیں گے اچھا پھر یہ تو مجبوری ہے, پھر تو یہ ایسا ہے, پھر یہ ہے وہ ہے. آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ کو اچھا لگے گا وہ؟ کوئی آپ کے باپ کو کچھ گالی دے آپ کو اچھا لگے گا؟ کوئی کہے تمہارے ایک سے زیادہ باپ ہے, تمہاری ماں کے کتنوں سے تعلق تھے, اچھا لگے گا؟ تو پھر باقی باتیں تو ساری پیچھے. کوئی بت کو پوجے, کوئی کسی کو پوجے, کوئی دھرم کو پوجے, کوئی انسان کو پوجے, کوئی سلیپ کو پوجے, سب برابر ہے. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. من حاد اللہ و رسولہ, یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو تب سمجھ آتا ہے جب حقیقت میں یومنون باللہ والیوم الاخر ہوتا ہے. دل کے اندر محبت. سورۃ توبہ میں ہم نے اسی سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی کہ جب تک تم اپنے دل میں ان بڑے رشتوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں محسوس کرتے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے. اور یہ باتیں اس وقت کی نہیں ہیں جو میں اور آپ ہیں, یہ اس دور کی آیتیں ہیں کہ جب ایک ایک گھر سے صرف ایک ایمان والا تھا اور دوسرا دوسری طرف تھا, اور صحابہ کرام نے اس بارے میں جس کو کہتے ہیں کہ گواہیاں ثبت کر دیں, اتنے پکے تھے اس بات میں کہ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے, کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. جب موقع پڑتا تھا وہ کر کے دکھاتے تھے. کئی تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. صحابہ کرام نے ہر اس چیز کو کاٹ کے پھینک دیا جو اللہ کے دین کے راستے میں حائل ہوئی. غزوہ بدر اور احد صرف دو واقعات نہیں تھے, یہ جذبات کی قربانیوں کی بے شمار شہادتیں تھیں. مکہ سے ہجرت کر کے آئے, سارے جذبے چھوڑے, گھر چھوڑے, رشتے دار, خاندان چھوڑے. وہ کوئی پیسے کمانے نہیں گئے تھے, وہاں ڈالرز کمانے نہیں گئے تھے, وہ دین بچانے گئے تھے. وہ جان بھی نہیں بچانے گئے تھے, وہ ایمان بچانے گئے. اور ہر بندہ اس راستے پہ تب کھڑا جاتا ہے جب اس کو حق دکھ رہا ہوتا ہے, اور سارا خاندان باطل پہ پاؤں پکڑ لیتی ہے ساری محبتیں. چپ کر کے بیٹھے رہو, یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اگر گھر والوں کو کہا کہ میں اب اس دین پہ نہیں اس پہ آ گیا. اور انہوں نے اس وقت اللہ کو دکھا دیا کہ ہم سچے ہیں. ہر طرح کی مثال موجود ہے. بچے تک کو چھوڑ کے ام سلمہ چلی گئیں, شوہر تک کو چھوڑ کے چلی گئیں اللہ کے نبی کی بیٹی, عبد الرحمن بن عوف سارا کچھ چھوڑ گئے جا رہے. تو بیوی ساتھ تھی, بچہ ساتھ تھا, پیسہ تھا, کہا یہ کدھر چل پڑے. بچہ کدھر جا رہا ہے, بیوی سسرال والے آگے کہنے لگے یہ ہماری بیٹی ہے, اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو در در لے کے پھیرو, واپس کرو. بیوی بھی چھوڑ دی. نہیں, ماں باپ نے کہا یہ پوتا ہمیں دے کے دو, یہ ہماری نسل ہے, وہ بھی چھوڑ دیا. بھائیوں نے کہا یہ دولت کہاں سے لی تھی, ہمارا سانجا کھاتا دے دو. اور جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو تن پہ کپڑے. کہا عبد الرحمن سناؤ کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی صرف اپنا ایمان بچا کے آ گیا. آپ کے چہرے پہ خوشی تھی. آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے نفع کا سودا کیا. اسی محفل میں آپ نے کسی انصاری صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروایا, وہ ان کو گھر لے گئے. انہوں نے کہا عبد الرحمن میری آدھی جائید کی, میری بیوی میں سے جو بیوی اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں, آپ شادی کر لیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ تمہاری چیزیں تمہیں مبارک, دلونی الی سوق, مجھے بازار کا رستہ بتاؤ. اور صبح گئے, کاروباری تھے, ادھر سے لیا سودا, ادھر سے بیچا, اور خود پیسے کما کے اپنے لیے لے کے آ گئے. اللہ بھوکا نہیں چھوڑتا. اور یہی عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑا. اس وقت تو کنگلے ہو گئے تھے نا, کوئی تھا ہاتھ میں, نہ رشتہ, نہ مال, نہ اولاد, کچھ بھی جس کو ہمارے یہاں کہہ لیں کہ اس کا تو کچھ بچا ہی نہیں. اور جب یہ عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے, اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ کلہاڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے بنٹا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو انہوں نے اپنی وصیت میں سے حصہ دیا تھا, اور ان میں سے ہر ایک کے پاس کئی کئی کلو سونا آیا تھا. کوئی اللہ رکھ لیتا. کہاں عبد الرحمن؟ تھوڑے دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو عبد الرحمن کے کپڑوں پہ ایک خاص نشان تھا, جیسے زعفران کا کچھ ایسے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی شادی کر لی. کہا اچھا, اولم بشاتن, پھر ولیمہ کر لینا, چاہے ایک بکری کا کرو. بیوی بھی مل گئی, سب مل گئے, کچھ نہیں جاتا. قبیلوں سے لڑے, خاندان سے لڑے, ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا غزوہ بدر میں. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا غزوہ بدر میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا غزوہ بدر میں. حضرت ابو بکر صدیق غزوہ بدر کے بعد اپنے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے سامنے آئے. بیٹے نے خوش ہو کے کہہ دیا، ابا آپ میری زد میں آئے تھے کئی بار، تلوار میری چل سکتی تھی آپ پہ لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہا بدبخت، میں تو میدان میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ تو کدھر ہے اور میری تلوار تیری گردن پہ چلے. اللہ اکبر. ولو کانوا آباؤہم او ابناءہم و اخوانہم. ہر مثال موجود ہے. حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث نے عتبہ، شیبہ اور ربیعہ یا ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ ان سے کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کو قتل کیا جائے بلکہ کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک کا رشتہ دار اس کے آگے کر دے. ذرا سوچے لائیں تصور میں اپنے رشتہ داروں کو. دیکھیے، ایک وہ دور تھا جب اسلام اور کفر کی جنگ تھی، ایک آج کا دور ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دلوں میں وہ درد محسوس کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو. اس وقت دوبارہ وہی دور چل رہا ہے، اب پھر ہجرتیں ہو رہی ہیں، اب اس وقت پھر ہم سب قرآن پڑھ کے ایک نئی دنیا میں جا رہے ہیں، ہمارے گھروں ہمارے ارد گرد وہ ماحول نہیں دکھیں گے. اس وقت پھر آزمائشوں کے دور میں ہیں. حقوق اپنی جگہ، ان کے معاملات اچھے، اپنے معاملے کو اچھا رکھیں، سب رکھیں، لیکن غلط بات نہیں ماننی، غلط بات کے اوپر کمپرومائز نہیں کبھی بھی کرنا. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. ہم مصعب بن عمیر جنگ بدر میں تھے، ان کا بھائی کفر کی طرف سے آیا تھا، ابو عزیز ان کا نام تھا، ایک انصاری بھائی نے ان کو غلام بنا کے لائے. تو مصعب نے ان کو دیکھ کر کہا، ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تمہیں بہت پیسہ دے گی. اپنی ماں کے لیے کہہ رہے تھے نا. بھائی چیخا، کہنے لگا تم بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو. تو مصعب بن عمیر نے کہا، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہ انصاری بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے محبت، یوادونا، محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. ہم اپنے دلوں پہ دیکھیں، ہم ہمیشہ ہار مانتے ہیں تو رشتہ داروں کے آگے مانتے ہیں. ہم پھر شادی ساس کے کہنے پہ بے نمازی لڑکے کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کی، کیا کریں، ساس کہہ گئی تھی دنیا سے جاتے ہوئے. ہم پھر اپنے بیٹی کو جس کو اتنا دین سکھایا اس کو پھر کسی مشرق کسی بھی ایسے کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ کیا کریں، پھر اب رشتہ داریاں تو نبھانی ہے. کل کوئی آنسو پہنچے گا آپ کی بیٹی کے جا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل، اے اللہ کسی فاجر، اور ایک روایت میں فاسق کا لفظ ہے، کسی فاجر یا فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے. کیونکہ جس کا احسان ہوتا ہے نا اس کے آگے زبان نہیں چلتی. اب جب ہم نے احسان ہی سارے غیر مسلموں سے اور بے دینوں سے لینے شروع کر دیے تو پھر جھکیں گے نا، یہ چین بنتی ہے ذہنوں میں. ہم مسلمان کیوں اتنے زیادہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں غیر مسلموں کو اور بے دینوں کو؟ کیونکہ ان سے ہمارے مفاد ہیں، ان سے ہماری جابس لگی ہوئی ہیں، ان سے ہمارے گھر ہیں، ان سے ہمارے رشتے ناطے چلتے ہیں. کہا کسی کا احسان ہی نہ اللہ میرے اوپر ڈالنا کہ میں کسی کو کہہ سکوں. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے کٹ کٹا کر کے بیٹھ جائیں اور آج جا کے کہہ دیں کہ آپ بھی کافر، آپ بھی کافر. نہ تو آج وحی اتر رہی ہے، نہ آج کسی کے اوپر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کسی کو کہیں. ہمارا اس وقت جہاد چاہیے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف لائیں. دیکھیے، آج بھی میں کسی کنورٹی کو دیکھوں جب جو مسلمان ہوتے ہیں، دوسرا دین چھوڑیں، کچھ تو ہیں جو کفر سے اسلام پہ آتے ہیں. یعنی مثال ہے کہ اسلام نہیں تھا، بت پرستی تھی یا کوئی اور دین تھا، لیکن کچھ لوگ تو مسلمان ہونے کے ساتھ پھر بھی بے دین ہوتے ہیں. کوئی دین کا نام نہیں گھروں میں، کوئی حالت نہیں، کہانی نہیں. جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو وہ انسان کے لیے کتنی ایک بڑی چیز ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے ہمیشہ یہ اجر یاد رکھیے، ہے مشکل چوٹ، لیکن آپ کو میں نے لسٹ بنوائی تھی، 6-7 خوبیاں مل گئیں. اس میں سے ایک ایک نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ لیں کہ پھر اللہ دل میں ایمان دیتا ہے، پھر قوت دیتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا، ایدہم بروح من، تو اس روح سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ مومن کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے، یہی پھر اس کے عمل صالح کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکھ کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گروہ میں شامل کر لے. یقین کریے اگر آپ نے واقعی گروہ بنانا ہے تو اللہ کا گروہ بنا لیں. حزب اللہ یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی نام نہیں, یہ ایک عقیدہ ہے, یہ ایک سوچ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My Lord, expand for me my breast and make my work easy for me and loosen the knot from my tongue so that they may understand my speech. Ameen. Rabbi zidna ilma. O my Lord, increase us in knowledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Neither voice teak or inshallah. Alhamdulillah. Good. Sisters, kya sikha? کیا سیکھا بھی آپ نے؟ آخری آیات جو بھی ہم نے کی ہیں, سسٹرز, جو ابھی ہم نے کی ہیں کیا کچھ سیکھا؟ کوئی میسج لکھیں آپ کے لیے, کیا میسج تھا لاسٹ آیات میں؟ ایمان کو بچانا ہے بالکل. اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی مخالفت کرے گا, اللہ کے دین کی لاز کی, کیا ہماری اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے؟ حزب اللہ بننا ہے بالکل جی. کیا اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ ایسی ہے نا جیسے کوئی دشمن ہماری فیملی کے حالات کو پریشانی دے, کوئی اپسیٹنس کرے, تو ہم اس کے ساتھ پھر بھی ملتے رہیں گے, پھر بھی اس کے ساتھ ہم دوستی رکھیں گے؟ نہیں, دلی دوستی نہیں, لیکن ویسے بھی وہ ایک نئی فرینڈ شپ نہیں ہوتی, پھر نہیں رکھیں گے نا, بیکاز ہم اللہ کی فیملی میں ہیں. حزب اللہ کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گروپ میں ہیں. تو پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گروپ میں ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ جو مخالفت کرے گا, بار بار اللہ تعالیٰ کے لاز کو ڈینائی کرے گا, تو اس کے ساتھ ہماری دوستی کیسے ہوگی؟ اللہ سے دوستی رکھنی ہے بالکل. تو پھر ہمارے دوست بھی ویسے ہی ہونے چاہیے نا. وہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے, اور کس چیز سے مشاورتی, کہ جو اچھا دوست رکھے گا وہ کیسے ہے؟ سبھی بتائیں, بہت پاپولر حدیث ہے. جو اچھا دوست رکھے گا وہ کیسے ہے؟ جیسے کہاں سے آیا. اور برا دوست ایسی ہے جیسے آئن منگر سے آیا, جہاں سے دھواں اسمیل اسموک لے کر آیا. لیکن اچھے دوست کی کیا جیسے, سسٹرز نہیں ذہن میں آ رہی, جیسے فریگرنس والوں سے آیا. تو ہماری دوستی ہیں, ہماری ریفلیکشن ہوتی ہیں کہ ہم کون سی فیملی میں ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی فیملی کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے گروپ میں یا نہ کہ شیطان کے گروپ میں, گندی خوشبو کی طرح. جی بالکل, الحمدللہ. سسٹر سبھی اپنا تھوڑا سا چھوٹا سا لکھیں کہ آپ کے لیے آج کی عمل کی بات سو فار کیا ہے, اور پھر ہم نیکسٹ سورہ کی طرف توجہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ریڈی ہیں سب تفسیر کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے. آمین تم آمین. آمین بالکل. جی سسٹرز ریڈی تفسیر کے لیے؟ انشاءاللہ نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.